بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. قرآن کریم کے موضوعات میں سے، یعنی جو مضامین قرآن پاک میں بہت اہمیت سے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک موضوع ہے آخرت کا، اس عقیدے کا کہ مرنے کے بعد سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسانوں کے اس دنیا کے حساب سے دی جائے گی، اس دنیا میں ان کے اعمال اور ان کے ایمان یا ان کی بدعملی یا بے ایمانی کی بنیاد پر آخرت میں ان کو رکھا جائے گا. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ عقیدہ جس قوت کے ساتھ، جس مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہ ہو تو پھر آدمی پر کسی محاسب کی ضرورت نہیں. اس کے پورے اخلاق، اس کے پورے معاملات، اس کی پوری ڈیلنگ اور اس کی معاشرت، اس کے حقوق جو ہیں بڑوں اور چھوٹوں کے، اپنوں اور پرایوں کے، اور اس کے عبادات، اس کی تنہائی، اس کی خلوت، اس کی جلوت، ان سب چیزوں پر کوئی چیز کنٹرول نہیں کرتی انسان کی، اس کا عقیدہ آخرت کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اور اس حساب کے مطابق فیصلہ میرے حق میں ہوگا. جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ مضمون بیان کیا گیا، بلکہ نبیوں کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے اہم ترین مقاصد میں سے اس کو بیان کیا گیا، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان اپنے طور پر اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، کسی کی عقل نہیں سمجھا سکتی یہ چیز پہلے سے. جتنے ذرائع علم اللہ نے ہمیں دیے ہیں پیغمبروں کے علاوہ، آسمانی علم کے علاوہ، دنیا میں جتنے علوم ہیں، ان علوم میں اس سے کوئی بحث کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ وہ اس کی تحقیق کر سکتے، نہ وہ اس کو ریسرچ کر سکتے، کیونکہ ہے یہ وہ آخرت میں. جب دنیا ختم ہوگی تبھی وہ سامنے آئے گی، تو اس دنیا کی زندگی میں انسان اس کو کیسے جان سکتا ہے؟ مگر وہ اتنا اہم ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان اگنور کرے تو بھی پیش آنے والا ہے، ایکسپٹ کر لے تو بھی پیش آنے والا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو آدمی اگنور کر کے اپنے کام میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی. سب سے خطرناک صورتحال ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں اس کی تیاری کے بغیر وہ مر جائے اور مرنے کے بعد کے حالات میں انوالو ہو جائے. اس لیے قرآن پاک میں اس موضوع کو بہت بیان کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ یہ ہے چیز، تو پھر بار بار پڑھانے کا سنانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر بار بار پڑھانے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مضامین کا مذاکرہ بار بار ہونا پڑتا ہے، اس کو بار بار سننا پڑتا ہے، ذہن کو اس کے مطابق تیار کرنا ہوتا ہے، اور اتنا غالب کرنا طبیعت کے اوپر، ذہن کو اپنے دل کے اوپر، کہ آدمی عمل میں اس عقیدے کا پابند ہو جائے. چنانچہ اس موضوع سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں جگہ اوپر، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ سورہ کہف میں بھی اس خاص مضمون کو بہت سمجھایا گیا ہے، اور گزشتہ کل جو ہے وہ دوسرا مضمون نکلا تھا، تو سورہ کہف کے مضامین رہ گئے تھے، اس میں سے اس مضمون کو میں نے چن لیا. ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جب میں خالق ہوں اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں تم کو سب کو دوبارہ زندہ کروں گا، تو جب پہلی مرتبہ میں نے تم کو پیدا کیا تو پھر دوسری مرتبہ مجھے پیدا کرنے میں کون سی چیز روکنے والی؟ ضرور میں پیدا، اور یہ میرا ڈیسیزن ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے، تم کو بول پھرانا نہیں ہے، بات بنانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے یہ، اور میری قدرت سے بعید نہیں ہے یہ بات. سب سے اہم مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آدمی کو یہ بات مستبعد لگتی ہے کہ کیوں کر ہوگا، سب گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پارا پارا ہو جائیں گے، نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، ہوا منصورہ ہو جائیں گے. کوئی انسان ہے جن کو جانور کھا جاتے ہیں، کوئی انسان ہے پانی میں بہہ جاتے ہیں، کوئی انسان ہے کہ جناب ان کے یعنی اجزاء ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مر مرا کے عرصہ ہو جاتا ہے، ان کی قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ پیغمبر یہی سمجھاتے تھے کہ مصطفیٰ ضرور ہے, محال نہیں ہے, محال نہیں ہے یہ. اور جب اللہ یوں کہہ رہے ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر کریں گے. وہ ہے وہ چیز جو ان کو روکنے والی ہے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا تم نہیں تھے, جب تم نہیں تھے میں نے تم کو پیدا کیا, تو تمہارے ہونے کے بعد مٹی میں چلے جانے کے بعد اس میں سے نکال لینا کیا مشکل ہے مجھے, پھر تم کو حکم دے دینا کہ تم پھر پیدا ہو جاؤ, میرے لیے کیا مشکل ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان فرمائے کہیں تاکہ ہم اچھی طریقے سے ذہن میں آ جائے. ایک واقعہ یہ بیان فرمایا کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام, وہ جا رہے تھے, ایک بستی پر ان کا گزر ہوا, وہ ایک دم ویران پڑی ہوئی تھی, عذاب آیا تھا, تباہی ہوئی تھی, بالکل چھت جو ہے نا نیچے زمین پہ گرے ہوئے تھے, کوئی زندہ جانور نہیں تھا, انسان نہیں تھا. ان کی زبان سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ, اللہ پاک اب اس کو کیا آباد کریں گے, گئی ہے میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. مگر انہوں نے حیرت میں کہا تھا, اور اللہ پاک ان کو کوئی پیغمبر کو کوئی سزا نہیں دی جاتی, مگر ان کے ذریعے سے دوسروں کو سبق دینا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تحسر میں حسرت میں انہوں نے کہا ہو تو اللہ پاک ان کی حسرت کو سامنے لے, بعد میں تباہ خواہش ہوتی ہے آدمی کی. ہوا یہ کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا, پڑے رہے. ان کے ساتھ ان کی سواری تھی, اس زمانے میں گدھے کی سواری کا رواج عام تھا, آج بھی فلسطین وغیرہ میں گدھے کی سواری عام طور پر استعمال کی جاتی ہے. ایک مرتبہ فلسطین کی ایک جماعت آئی تھی تبلیغ کی, ان کے ساتھ میں گیا تھا کرنول ہمارے حیدرآباد کے قریب ایک شہر ہے آندھرا میں, جو لوگ حیدرآباد کے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. اور کرنول میں گدھے جو ہے نا ویسے پٹتے رہتے بہت زیادہ, ویسے تو ہر بستی میں پٹتے اپنے انڈیا پاکستان میں, لیکن باقی بستیوں میں ذرا بہت ہی زیادہ پٹتے, جگہ جگہ. تو وہ فلسطینی حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں اتنی قیمتی چیز کام آنے والی ہے, جیا بنے وہاں پھر رہی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم بولے بھائی ہمارے پاس تو یہ ہے کہ نہ بےچارہ گھرتا رہتا ہے نہ کھانستا رہتا ہے, دھوبی کا گدھا ہے پھرتا رہتا ہے بیچ میں. ان کے ساتھ میں بھی سواری میں گدھا تھا, وہ بھی بیٹھا مر گیا, کہاں تک کب تک رہتا وہیں رہا, مر گیا, پھر کھانا نہیں تھا پینا نہیں تھا. ان کے ساتھ میں توشہ تھا, 100 سال اسی حالت میں ان کو گزرے, اس کے بعد اللہ نے ان کو وہیں زندہ کر دیا. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کب سے ہیں یہاں پر, تو کہا کہ پروردگار میں ایک دن ہوا سو کے ایسا مجھے یاد پڑتا ہے, یا دن بھی پورا نہیں ہوا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے, تبھی تو یوم نوباد یوم, فرمایا کہ میں ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بل لبست مئۃ عام, آپ 100 سال رہے ہیں یہاں پہ, ابھی 100 سال ہو گئے آپ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم تم کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سبق دینے کے لیے ہی ایسا کیے. فرمایا ہماری قدرت کی نشانی دیکھو, تمہارا کھانا دیکھو. انہوں نے توشہ دیکھا, توشے دان جو کا تم رکھا ہوا تھا, کوئی فریج نہیں, کوئی ریفریجریٹر نہیں, کچھ نہیں. 100 سال ہو گئے کھانے میں نہ بو ہوئی, نہ مزہ خراب ہوا, نہ کچھ. فنظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى, اپنا کھانا دیکھو اور اپنا پانی دیکھو, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کھانا پانی دیکھ کے یہ سمجھنے لگو گے کہ نہیں تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہوگا, تو ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. اور گدھا مر مرا کے اس کی ہڈیاں ٹکڑے ادھر ادھر ہو کے اس کی ہڈیاں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے, خالی گل گیا, گوشت گل گیا, کھال گل گئی, ہڈیاں الگ الگ ہو گئی جسم سے, کوئی ایک آدھ ہڈی ادھر پڑی ہوئی, ایک آدھ ہڈی ادھر پڑی ہوئی ہے. تاکہ اللہ پاک سمجھا رہے کہ کھانے کو ہم نے خراب نہیں کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ٹائم تھوڑا ہی ہوا ہے. اگر اتنا ایک دن میں تو گھرے کا یہ حال نہیں ہو سکتا, آدمی کا ہی نہیں ہوتا گھرے کا کیا ہوتا. بندو الا حمارک, اپنے گدھے کو دیکھو, ہم اس کو نشانی بنانا چاہتے ہیں. پھر فرمایا کہ چونکہ تم ہمارے پیغمبر ہو اس لیے ہمارے لیے ہم تم کو معجزہ دیتے ہیں کہ تمہارے سامنے اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں, دیکھو اس کو. بندر الا نظام کیف ننشد ہوا تم منقص ہوا. زیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے گدھے کی ہڈی آپس میں جڑنے لگی, وہ سب جڑ گئی, پھر ان پہ گوشت آ گیا, پھر ان پہ کھال آ گئی, پھر وہ اپنے کان جھڑ جھڑا کے کھڑا ہو گیا. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, جب یہ پورا واقعہ ان کے سامنے آیا تو کہنے لگے میں یقین رکھتا ہوں اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یہ ہوگا میرے دوستو, یہ ہونے والی بات ہے کہ ہم سب کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا ثواب دینا ہے, اپنے ایک ایک ایکشن کا حساب دینا ہے, یا عذاب دینا ہے یا ثواب دینا ہے. تنہائیوں میں ہوں، جلوت میں ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، پیسے کما رہے ہوں، پیسے خرچ کر رہے ہوں، خوشیوں میں ہوں، غمیوں میں ہوں، کسی کے حقوق دے رہے ہوں، کسی کے نہیں دے رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں، دھوکہ دے رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ پاک کو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. بتائیے یہ عقیدہ جس پہ سوار ہوگا تو وہ کیسا سیدھا ہو جاتا ہے بندہ. ایسی بستی اگر ہو جائے نا تو نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ عدالتوں کی ضرورت ہے، اور جناب والا نہ تو جیل خانوں کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں پڑتی. کہاں تھا صحابہ کے زمانے میں کتنے جیل خانے بنے ہوئے تھے، کتنے پولیس اسٹیشن تھے، کتنی عدالتیں تھیں، اس معاشرے کی وجہ سے تھی. مسجد میں بیٹھا کرتے تھے امیر المومنین آ کے، کوئی کسی کا قصہ کوئی قضیہ پیش آتا کہ الجھ جاتا، حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ آتے اپنا اپنا مقدمہ رکھتے، اور سالوں برسوں نہیں ہوا کرتے تھے، سالوں برسوں نہیں ہوا کرتے تھے، مسجد کی ایک دو نشستوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا، ختم. یہی تھا مقدمہ، یہی تھی عدالت. خلفائے راشدین تو خیر خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان والی، ان کا تو خیر کہنا ہی کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں جن کو خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں، 2.5 سال انہوں نے صرف حکومت کی ہے، 2.5 سال میں مسجد میں بیٹھ کے 25,000 فیصلے فرمائے. جتنے پیسے آتے تھے وہ جب کہ جب نمٹا دیتے، جب کہ جب نمٹا دیتے تھے، تب مقرر تھا اس کا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ حق والے کو حق ملنے میں بابا کا حق ہے تو بیٹے کو ملے گا وراثت میں. 10-10 سال کی مقدمے فوجداری چل رہا ہے، کورٹ میں چل رہی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ بدلی جا رہی ہے، وکیل نے اپنے ٹائم لیا ہوا ہے، فیسیں لگی ہوئی ہیں، پیسے لگے ہوئے ہیں، اس درمیان میں جھگڑے بھی ہیں، اس درمیان میں ٹینشن بھی ہے، اس درمیان میں نئے نئے پھر مقدمات بھی ہیں، لڑائی بڑھتی ہے تو پھر نئے مقدمات وجود میں آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، وجہ اس کی ہے کہ صحابہ کے سامنے آخرت ہوتی تھی اور وہ آخرت کو دیکھ کے دنیا میں رہتے تھے، کوئی بولنے بتانے کی ضرورت نہیں رہی، کسی کا حق ہے پہنچا دیتے. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ابا کے 25,000 باقی ہوں. انہوں نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، ہمارے ابا آپ کو باقی تھے. کہنے گے نہیں، میں باقی ہوں تمہارے ابا. انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھیں گے بعد میں. جب بعد میں دیکھا تو کہنے گے ہاں آپ میرے ابا کو باقی ہیں، یہ لے لیجیے. انہوں نے فوراً 25,000 دے دی. پھر تیسری مرتبہ دیکھا غالباً تو یہ تھا کہ ان کی اتبا ان کو باقی تھے، تو پیسے لے کے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پیسے، مجھ سے غلطی ہو گئی، باپ کے غم میں تھا، میں الٹا سمجھ گیا، ہمارے ابا دینا تھا لیکن میں نے سمجھا کہ آپ ہم کو دینا ہے. جب انہوں نے وہ 25,000 ان کے پاس اس زمانے کے 25,000 درہم پہنچا دی تو کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے، تمہارے غم کے دور کرنے کے لیے میں نے یہی کہہ دیا تھا کہ ہاں میں باقی ہوں، اور یہ ہے کہ وہ میں نے تم کو دے دیے، جاؤ لے جاؤ. کوئی سب آخرت کا جب تصور تھا تو مالیات میں یہ چیز ہوا کرتی تھی. آج کل کہاں ہے میرے دوست یہ چیز ہے، آخرت کا تصور جو ہوتا ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، ایک مفکر نے کہا کہ اگر ٹیبل بنا ہوا ہو اور اس پہ ایک پلاسٹک کا ٹاپ ہو اور بہترین خوبصورت قسم کا ہو، 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا لینتھ ایسا ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بڑا اچھا ہوتا تھا، کوئی کہتا ہے اس کا میٹیریل جو ہے نا ذرا اور فلیکزیبل ہونا تھا تو اصلی سام دکھتا تھا، کوئی کہتا ہے اس کے کلر میں یہ ہونا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا. 4-5 مل کے اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو سانپ ہے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا یہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے تھا. اتنی دیر میں ایک اصلی سانپ گرا ہوا تو کیا ہوا، وہ چاروں کے چاروں پانچوں اٹھ کے ایسا بھاگے کہ جس کی طرف وہ جا رہا وہ جھٹک رہا اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پہ سانپ ہی ڈال رہا ہے، یعنی اس کو فکر نہیں ہے چاہے دوسرے پہ چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں، سب کو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر تھی. بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ ہمارے لیے پلاسٹک کا سانپ ہے، صحابہ کے لیے حقیقی سانپ. اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہمارے لیے پلاسٹک کا سانپ ہے، ڈسکس کرتے رہتے ایسا ہی کرتے جہنم ویسا ہی کرتے. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک حقیقی چیز تھی، ہر صبح اور شام، دوپہر، رات میں، دن میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ اس سے ہم بچ جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وہ ادخل الجنہ، جنت میں چلا گیا، فقط فاز، وہ ہو گیا کامیاب. ایسی جنت ان کے لیے واقعی شوق کی چیز تھی، جہنم ان کے لیے واقعی خوف کی چیز تھی، آخرت آنکھوں کے سامنے رہتی تھی ہمیشہ بالکل. ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے آپ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم کو ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں رکھتے. فرمایا نہیں ایمان تو رکھتا ہوں, مطلب آپ نے مجھے پیغمبری دی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ذرا تسلی چاہتا ہوں. نعت والے نبی تھے, خلیل اللہ تھے, سب کچھ اللہ کے لیے دیا ہوا تھا. ایسا پیغمبر گزرا ہے میرے دوست ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, ان کی حالت بڑی عجیب ہے. جب پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بولنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ ابراہیم کے بارے میں اللہ پاک کیا جانتے تھے اور کیا ان سے محبت کرتے تھے. عام نبیوں کا ذکر آئے گا تو کہیں گے کہ نبی ایسے نبی, جب ابراہیم کا ذکر آئے تو کہتے ہیں وہ ابراہیم اللہ وفا, وفادار ابراہیم. ان ابراہیم الحلیم اللہ منیب, ابراہیم بڑا حلیم بڑا اواہ, اللہ کے لیے رونے والا پلٹنے والا تھا. یجادلنا فی قوم لوط, جب فرشتے آئے اور کہنے لگے ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں ان کے قوم کو عذاب دینے کے واسطے, تو الجھ گئے کہ وہاں پہ لوط ہے اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں, تم لوگ جا کیسا سکتے ہیں وہاں پہ عذاب دینے کے واسطے. اللہ کے فرشتے ہیں, الجھ گئے ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم الجھو نہیں, یہ فیصلہ طے شدہ ہے. ہم ان کو تسلی, اللہ پر تسلی دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ رہے ہیں فرشتوں کو. عجیب معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ کیسا کرتے ہیں تاکہ میری آنکھوں کے سامنے ریئل کیس ہو. ہاں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چار پرندے پکڑ لو. انہوں نے چار پرندے پکڑ لے, قال فخذ اربعۃ من الطیر, اور پھر ان کو مانوس کر لو کہ جب تم بلائیں تو وہ تمہارے پاس آ جائے, آج ہی بنا لو اپنے سے. پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر دو, اور ذبح کر کے ان کے گوشت آپس میں مکس کر دو, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, ادھر کا تھوڑا تھوڑے پیس اس میں کے اس میں, تھوڑے پیس اس میں کے اس میں, اور پورے چار پرندوں کا گوشت مکس کر کے اس میں سے پھر ایک ایک اس کے چار پاکٹ بنا لو اور چار پہاڑوں پہ رکھ دو, اور کسی ایک جگہ کھڑے ہو کے ان چاروں کو بلاؤ. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا, آیت ہے. ثم ادعوهن, پھر بلا اپنی طرف. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے ان کے چار پاکٹ بنا کے ہر کے پاکٹ کو الگ الگ رکھا, ہر پاکٹ میں ایک ہی گوشت نہیں ہے, چاروں کا گوشت ہے مکس کیا ہوا, اور جناب والا بلایا کہ تم آ جاؤ میرے پاس, تو چاروں پرندے اپنے اپنے گوشتوں سے الگ ہو کے, مکس گوشت سے الگ ہو کے اپنے اپنے گوشت سے جا کے لگ گئے. پھر ان کا پورا پرندہ بنا, پھر اس میں روح پڑی, پھر وہ دوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے. ایسا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, یاد رکھ لینا اس بات کو کہ اللہ پاک غلبے والا ہے, اللہ حکمت والا ہے, جو طے شدہ امر ہے وہ ہونے والا ہے. ایک واقعہ سورہ کہف میں بیان فرمایا. اصحاب کہف جو ہیں یہ اصل عیسائی لوگ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے مسلمان ہیں. مسلمان ان کو بولتے ہیں, ہر زمانے کے سچے مذہب والوں کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کی ایک تعریف یہ ہے ذہن میں رکھنا, یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو مسلمان کہا گیا ہے قرآن پاک میں, عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو مسلمان کہا گیا ہے قرآن پاک میں, لوط علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو مسلمان کہا گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو مسلمان کہا گیا ہے قرآن پاک میں. ہر زمانے کے جو سچے فالوور ہوں گے ان کو مسلمان کہتے ہیں. آج مسلمان مسلمانوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے کا سچا مذہب صرف ایک ہی ہے, مذہب میں توحد ہے, تعدد نہیں ہے. حق جو ہے نا وہ متعدد نہیں ہے کہ آپ اللہ تک کسی ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے ہیں. حق متوحد ہے, ایک ہے, وہ ایک ہی راستہ اللہ پاک نے طے کیا ہوا ہے اور وہ اسلام کا ہے. اس وقت اس لیے فرمایا کہ وہ یہ کرے غیر الاسلامی دینا, تو بولتے ہیں ان کو مسلمان ہیں لیکن تھے یہ لوگ عیسیٰ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ان کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا. یہ لوگ جب ایمان لے آئے تو ان کو پتا چل گیا, جب پتا چل گیا تو اس کے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو ایمان بچانا جان سے زیادہ اہم ہے, ہر زمانے سے یہ مسئلہ ہے. آپ کو جان بچانے میں اور ایمان بچانے میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے بہت موقعوں پر, انسانوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے, جان بچائیں یا ایمان بچائیں گے. اگر ایمان مضبوط نہیں رہا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی اپنا نام بدل دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی اپنی صورت بدل دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی اپنا ایڈریس بدل دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر آدمی جاب کے لیے, نوکری کے لیے, امیگریشن کے لیے, لیگل اسٹیٹس کے لیے, رہنے کے لیے سکون سے جان دو بھائی جان دو مذہب کا کیا ہے چھوڑ دو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گیارہویں شریف کے بعد میں مذہب چھوڑ دیا, پکڑ کے دیکھو آپ. بہت سے لوگوں نے ملتے نہیں ہے وہ کہ بھائی یہاں پہ رہنے کا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے, آپ بے قصور ہیں, آپ اپنے کو بتائیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. اب تھوڑی سختی ظلم ہوگا
تشدد ہوگا تو اس کو برداشت کرے اللہ کے لیے. ایمان پر جمنا ہے, اپنے آپ کو مومنی رکھنا ہے. حالات ایمان بچانا جان سے زیادہ اہم ہے. جان چاہے جان کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے, جان کو بھی بچایا جائے, لیکن جان اور ایمان کا اگر تقابل پڑ جائے تو ایمان مقدم ہے. انہوں نے آپس میں یہی مشورہ کیا اور اصحاب کہف کے واقعے کو اس لیے بھی خاص طور پر بیان فرمایا گیا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے سے بچے گا, کیا جوڑ ہے اس میں؟ بغیر جوڑ کے یہ کوئی بات؟ دجال کے فتنے میں یہی بات ہے کہ وہاں آدمی کو اپنے ایمان بچانے کے لیے جان کا رسک لینا پڑے گا. دجال قیامت کے قریب جو کتنے مسلمانوں پر آئیں گے, ان کا جو اصل ہٹک ہے کھانے پینے کا نہیں ہے, کپڑے پہننے کا نہیں ہے, مکانوں کا نہیں ہے, رہائش کا نہیں ہے, سواریوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایمان چھوڑ دیجئے, مزے میں رہیے. ایمان پہ رہیں گے مسائل آ جائیں گے, پرابلمس آ جائیں گے. تو سورہ کہف پڑھا کرو, دجال کے فتنے سے بچو گے. علماء مولانا مراد الحسن گیلانی کی ایک تفسیر بہت پیاری ہے اس کے پر, ایسا لنک انہوں نے بیان کیا اور ایسی ڈیٹیلز ہیں اس میں کیا بتاؤں. اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کی اس سے مناسبت یہ ہے کہ دجالی فتنے میں اصل مسئلہ مسلمانوں پر ایمان کی حفاظت کا آئے گا, کہ ان کو ایمان کے بچانے کی صورت میں جان اور مال اور دوسری چیزوں پر رسک مول لینا پڑے گا, جیسا کہ ان اصحاب کہف نے رسک کو مول لیا تھا. مگر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایمان پر رہیں گے, چاہے جان جائے نہیں جائے, بقیہ جو تدبیر ہم سے ہو سکتی ہے وہ کریں گے. ہوا یہ کہ یہ چاروں, یہ سات, بعض کہتے ہیں سات تھے, بعض کہتے ہیں پانچ تھے, بعض کہتے ہیں تین تھے. اللہ نے کہا جو لوگ تین اور پانچ بولتے ہیں وہ لوگ تو اٹکل سے بول رہے ہیں, اور جو لوگ سات بولتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح تھے, یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ غلط تھے. وہ دونوں کے بارے میں تو کہا وہ غلط تھے, ان کے بارے میں فرمایا کچھ بھی نہیں فرمایا. اس سے علماء کرام اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ شاید وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا, کیونکہ کتے سے مانوسیت پہلے تھے وہاں پہ. تو وہ لوگ اس زمانے میں منع بھی نہیں تھا, جب نہیں تھا تو تھا ان کے پاس, وہ ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے جا کے بار میں پناہ لے لی. اللہ تبارک و تعالی نے پورا واقعہ بیان فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا, اصحاب کہف واپس ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو کبھی دائیں کروٹ پہ پلٹ دیتے تھے, کبھی بائیں کروٹ پہ پلٹ دیتے تھے, تاکہ جسم جو ہے زمین سے لگ کے ان کے خراب نہ ہو جائے. اور اللہ نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی تھی تو سورج کی روشنی ہم ان کے گھر میں پہنچا دیتے تھے, جب شام ہوتی تھی تو سورج کی روشنی ان کے گھر میں پہنچا دیتے. آکسیجن ہوا وغیرہ کا سسٹم بھی اللہ نے کیا ہوا تھا. اب یہ لوگ سو رہے ہیں, آنکھ کھلی ان لوگوں کی, سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے اچھمبے میں حیرت میں, یار کیا قصہ ہے, کچھ نیا نیا پنتا ہے. لیکن اب آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کتنے دن تم رہے, وہ بھی آپس میں آپ یہی سوال کرتے ہیں. دیکھ کے بولو کم لبی قالو قال قائل کیا وکذالک کا باسنا ہوں لیا تسالو بینہم, ہم نے ان کو اٹھایا پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. ایک نے کہا کہ تم لوگ کتنا ٹائم ہو گیا اپنے کو یہاں رہتے ہوئے. قالو لبثنا یوما او بعض یوم, کہنے لگے ایک دن ہوا یا دن کا کچھ حصہ ہوا. جب ہم لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا, آپس میں جب ہم سوال کریں گے تو بھی یہی جواب دیں گے. قرآن پاک میں مر جائیں گے, سو سو سال, اسی سال, ستر سال, پچہتر سال, جتنے بھی رہ کے آدمی گیا ہوگا, جب اٹھے گا تو آپس میں جب ڈسکس کریں گے یار کتنے دن اپن لوگ دنیا میں رہے تھے, تو یہی کہیں گے کہ ایک دن رہے تھے یا تھوڑا سا دن کا کچھ حصہ رہے تھے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں ہزار سال کا ایک دن ہے. میں نہ یوم عند ربک کال کی صنعت مما تعدون, قیامت کا دن تو پچاس ہزار سال کا ہے, لیکن ریگولر دن جو ہے وہ ہزار سال کا ہے. تب ہزار سال میں آپ جو نکال دیں گے اپنے سو سال کے, تو ہزار کا دسواں حصہ ون ٹینتھ ہوا, اور دن کا دسواں حصہ کیا بنتا ہے دیکھ لو آپ, کیا بنتا ہے دسواں حصہ؟ ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں. وہی ڈھائی گھنٹوں کی ترتیب کو بولتے ہیں تبلیغ والے, یہ خاص مصلحت ہے اس میں. تو اصل میں یہ ہے کہ ان کو بھی ایسے فیل ہوا کہ ہم تو بالکل ابھی ایک دن ہو گیا شاید, یا پھر یہ کہ پورا دن بھی نہیں ہوا. مگر ابھی انہوں نے آپس میں طے بھی نہیں کیا کہ وہ کتنا ہوا, چونکہ اس سے ان کو بحث نہیں تھی, مگر بھوک لگ رہی تھی سب کو. فبعثوا احدکم بورثکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ, یعنی کہ بھائی یہ پیسے لے کے ایک آدمی جائے اور تھوڑا سا کچھ غلہ کھانا پینا خرید کے لائے, اور دیکھو ذرا دھیان رکھنا, لوگوں سے ذرا نرمی سے پیش آنا, ہم کا خوش ہاش مت کر, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, اور اگر پتہ چل گیا تو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے وہ لوگ. انہوں میں یہ بھرو علیکم یرجموکم,
مار ڈالیں گے اور یعیدکم فی ملتکم، یا پھر یہ کہ مذہب میں واپس جانے پہ مجبور کر دیں گے اور ہم کو پھر چھپنے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کامیابی نہیں رہے گی، چھپ کے جا کے کوئی چیز کھانے پینے کی لیا، بڑی بھوک لگی ہے، وہ جو ایک گیا وہاں پہ تو دکان پہ اس نے پیسے دیے، وہ دکان والے نے پکڑ لیا اس، کہنے لگے یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے، کہتے ہیں تیرے پاس کہاں سے آئے کیا بات، کہنے لگا یہ تو بہت پرانے زمانے کا سکہ ہے، دقیانوسی پیسے اسی سے ہوتے ہیں، ان کے زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا اصل میں، اور پہلے زمانے کے بادشاہ کا نام ہی ہوتا تھا پیسے کے اوپر، تو دقیانوسی سکہ تھا، تو اس کو پکڑ لیا اس نے کہ تجھے کہیں سے خزانہ ملا، کہنے کہ مجھے خزانہ وزانہ نہیں ملا، یہ میرے پاس نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کرنسی ہے ہی نہیں آج کی، اب جب جب اس کو پکڑا تو سب اچھا خدا کی کرنی یہ ہے کہ یہ آدمی جو تھا نا وہ مسلمان تھا دکان والا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پر وہ ایمان لا چکا تھا، وہ شرک سے نکل چکا، بلکہ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی تھی، بادشاہ بھی بدل گیا تھا، ایسے حالات آتے ہیں میرے دوستو، اب جب معلوم ہوا ان کو تو قصہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ ایسے نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے اٹھنے کا کوئی ہوا نہیں تھا قصہ، لیکن یہ کہانی چلتی آ رہی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غاروں میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو بچایا، یہ بات چلتی تھی، اب جب ان کو پکڑا تو پتہ چلا کہ یہی وہ لوگ ہیں، عجیب ہنگامہ ہو گیا پورے شہر کے اندر، پھر جناب والا سب لوگوں نے بڑے احترام سے بڑی عزت سے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، لوگوں نے وہاں جا کے مسجد بنا دی ان کی یادگار میں، تو چونکہ سب ان کی عقیدت مند ہو گئے بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا مختلف اقوال ہیں پرانے پاک میں، اس پر نہیں ہے زیادہ مضمون، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي قَعْرِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ اپنے غار میں 309 سال رہے، 309 سال تک سوتے رہے اٹھ کے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب اللہ وعدہ فرمارا زندہ کرنے کا تو یہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہونے والی، اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ واقعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمارے تو اٹھا دیا اس طریقے سے، اور مختلف قسم کے سوالات کے جواب کے واقعات کے ذریعے سے بھی اس مضمون کو سمجھایا، دلائل سے بھی سمجھایا، اپنی قدرت سے بھی سمجھایا، سب انسانوں کو پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ میزان عدل نہ کیا جائے، قیامت قائم نہ کی جائے، تو دنیا میں جو انسانوں کا جو ہے یہاں پر رہنے کا اسٹائل، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی عدل کرتا ہے، کوئی اچھی زندگی گزارتا ہے، کوئی بری زندگی گزارتا ہے، کوئی مرنے تک برا ہے، کوئی مرنے تک اچھا ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک کا حق کھا گیا ہے، ایک وہ ہے جس نے کھا لیا ہے، اور دونوں کے دونوں مر گئے، اور کوئی جزا سزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر کیا بات ہے خدا کی، یہ دنیا کیسی ہوگی پھر یہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت تک کو تو عمل کا وقت بنایا، اور اس کے بعد کے وقت کو جزا کا وقت بنایا، کہ یہاں سے وہاں تک عمل کا سلسلہ ہوگا، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا، حق والے کو حق دلایا جائے گا، اللہ کے پسندیدہ کو پسندیدہ بتایا جائے گا، ناپسندیدہ کو ناپسندیدہ بتایا جائے گا، پسندیدہ کو اس کا اچھا انجام دیا جائے گا، ناپسندیدہ کو اس کا برا انجام دیا جائے گا، حتیٰ کہ جانوروں میں تک اللہ پاک میزان عدل قائم کر دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور کہیں گے کہ تو اپنا بدلہ لے لے، اس کے بعد ان کو منڈی بنا دیا جائے گا، تاکہ جانوروں میں بھی یہ فیلنگ نہ ہو کہ دنیا کو اللہ نے عجیب بنایا تھا، جس کو سینگ تھے اس نے تو ہمیں مارا تھا، ہمیں سینگ ہوتے تو ہم بھی مار لیتے، اللہ نے اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے آج سینگ دے رہے نکال لو اپنا بدلہ، اس نے جتنا مارا تھا اتنا مار لو، بالکل عدل کے لیے ضروری ہے نظام عدل کے لیے، یہ نظام جو اللہ نے قائم فرمایا ضروری ہے، تو یہ ہونے والا ہے، اس لیے جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ پکا ہوگا اور دھیان ہوگا یاد رہے گا، وہ آدمی اپنی تنہائیوں میں بھی اور اپنے ملنساریوں میں بھی اور اپنے مسجدوں میں گھروں میں بیوی بچوں میں دوستوں میں احباب میں کمانے میں خرچ کرنے میں سب چیزوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اصل اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا کنٹرولر ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کے خوف یہ ساری حکمت کی جڑ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف مل گیا وہ آدمی نیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم جنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، میری بیٹی مریم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو